وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی خوبی سے ہر نبی کو کسی نہ کسی کمال سے نوازا. کوئی ایسا اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے کوئی خاص امتیازی شان اور کوئی خاص امتیازی صفت اللہ نے عطا نہ کی ہو. ہر نبی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی کمال اور کسی نہ کسی امتیازی شان سے متصف تھے. اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات اور تمام نبیوں کی خوبیاں تمام نبیوں کے صفات ان تمام کمالات و صفات کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء کرام کے صفات کا تمام انبیاء کرام کے کمالات کا مجموعہ ہے. اللہ نے تمام صفات کا لب لباب تمام کمالات کا خلاصہ اور نچوڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ نے رکھ دیا. اب اگر تمام انبیاء کے صفات و کمالات کو آپ پھیلائیں تو ہر ایک کو آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک کو اگر آپ سمیٹیں تو سمٹے ہوئے تمام صفات کو ایک اللہ کی نبی کی ذات میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی جتنی کتابیں نازل فرمائی آسمانی جتنی صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ان تمام آسمانی صحیفے اور تمام آسمانی کتابیں ان تمام کے علوم کو ان تمام کے معارف کو ان تمام کی حکمت و اسرار کو اللہ نے قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے. گویا قرآن کریم آسمانی تمام کتابوں کے علوم و اسرار کا مجموعہ ہے اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے صفات کے مجموعہ ہے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا جس نبی کی شان کیسی بلند کہ اگر کبھی انہوں نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. وہ اللہ کا نبی کبھی اپنی انگلی کو مشکیزے اور برتن کی طرف نیچے لے گیا تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اس اللہ کے نبی کی زبان سے اگر لعاب نکلا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا. اس اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں کنکر پہنچے تو وہ کنکر بھی کلمہ پڑھنے لگا. کیا کمالات ہیں کیا خوبیاں ہیں کیا صفات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیا مرتبے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے، مگر ان تمام کمالات، ان تمام صفات، ان تمام خوبیاں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفت اور بعض خوبی ان تمام صفات کے مقابلے میں بعض خوبیاں کچھ زیادہ ہی خاص تھی، کچھ زیادہ ہی ممتاز تھی، کچھ زیادہ ہی اس کی شان الگ تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات اور صفات میں بعض صفت اور آپ کی بعض شان وہ سب سے زیادہ جو ممتاز تھی، اس کو ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ تھی کہ ہمیشہ آپ پہ ایک غم کی کیفیت رہتی تھی، ہمیشہ آپ ایک غم کے عالم میں رہا کرتے تھے، آپ کے اوپر ایک حزن، ایک ملال، ایک غم کسی چیز کے چھوٹنے کا، کسی چیز کے نہ پانے کا، کسی چیز تک نہ پہنچنے کا ایک غم، ایک حزن اور ایک ملال رہتا تھا۔ اسی طرح کان دائم الفکر، آپ کے اندر ایک فکر تھی، ہمیشہ آپ کسی فکر میں مبتلا رہتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی صفت، آپ کا ایک ایسا کمال، آپ کی ایک ایسی شان، جو شان جو کمال کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان متواصل الاحزان، پے در پے مسلسل کسی فکر میں، کسی غم میں رہا کرتے تھے۔ یہ غم میں مختصر انداز میں اس کو واضح کروں کہ یہ غم جو آپ پر سوار تھا وہ دو طرح کا تھا، ایک غم کا تعلق امت کے ساتھ تھا، ایک غم کا تعلق ساری انسانیت کے ساتھ تھا، ایک غم کا تعلق ہر کچے پکے گھر کے ساتھ تھا۔ کہ اللہ کا دین، اللہ کی دعوت، اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام ایک ایک گھر تک پہنچ جائے، ہر کچے پکے مکان تک، جنگل اور صحرا بیابان اور شہر اور دیہات تک اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، یہ غم تھا جو ساری انسانیت کے لیے تھا۔ مگر اسی کے ساتھ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں بے فکر نہیں تھے، آپ کو اپنا بھی غم تھا، آپ کو اپنی بھی فکر تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی سجدے میں جاتے تھے تو آپ اتنا روتے جس وقت کے صرف آپ اور آپ کے درمیان خدا کا واسطہ ہوتا، جس میں آپ کا رشتہ اللہ کی ذات سے براہ راست ہوتا، سجدے کے عالم میں آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ یہ سجدے میں کبھی کبھی رونا آپ کا اپنے لیے تھا، آپ کی فکر اپنے لیے تھی، گویا نبی کی صفت یہ ہے کہ نبی پوری امت کے لیے، انسانوں میں سے ہر انسان کے لیے آپ کے اندر غم تھا، اسی طرح سے آپ کو اپنے بارے میں بھی غم تھا۔ دوسری صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے زیادہ آپ کی ممتاز صفت ہے، کہہ سکتے ہیں آپ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، آپ کی بڑائیوں کے جتنے اسباب ہیں، آپ کی بلندی کی جتنی چیزیں ہیں، اس میں سے کسی کو بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مقامات آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، بلندی کے سارے اسباب اور ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، مگر ان تمام میں سب سے زیادہ جو آپ کی نمایاں شان، جو سب سے زیادہ آپ کی ممتاز صفت، جو سب سے زیادہ آپ کی ممتاز خوبی ہے، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکساری، وہ ہے مسکنت، وہ ہے بے چارگی اور آہوزاری سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ یہ شارحین، حدیث کی شرح کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھنے والے تمام کمالات کو کھولتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام کمالات میں جو سب سے بڑا کمال پیارے آقا کا تھا کہ اتنی ساری بلندی کے باوجود، اتنی ساری عظمتوں کے باوجود، اتنے سارے کمالات کے باوجود، اتنی ساری بلندیاں اور بڑائیوں کے باوجود آپ میں فنائیت تھی، آپ میں انکساری تھی، آپ میں تواضع تھا، آپ میں ابدیت کی شان تھی اور آپ کے اندر مٹانے کی شان تھی۔ اسی بنیاد پر آپ پروردگار کے سامنے اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر دعا
دعائیں کرتے تھے اور دعاؤں میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ وہ الفاظ ایسے بتاتے ہیں، ایسے الفاظ آپ استعمال کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کوئی گناہگار، دنیا کا سب سے بڑا کوئی اللہ کا نافرمان، دنیا کا سب سے بڑا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ایسا بندہ نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ سوچ سکتے ہیں جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہو کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، وہی اللہ کا نبی جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی زبان سے ایسی دعائیں کرتا ہے اور زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے اس آسمان کے نیچے آپ سے بڑھ کر، اس آسمان کے نیچے آپ سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی نافرمان نہیں۔ اللہم انی عبد الضعیف، اے اللہ میں آپ کا بڑا ہی کمزور بندہ ہوں، اللہم انی ضعیف فقونی فی ضعفی، اے اللہ میں سب سے کمزور ہوں۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین میں فرماتے ہیں اللہم انی ضعیف فقونی فی ضعفی، اے اللہ میں سب سے کمزور ہوں، میرے ضعف کو، میری کمزوری کو، میری بے چارگی کو، میری فنائیت کو، میرے جسم کی کمی کو ختم فرما دیجیے۔ وانی ذلیل فعزنی، اے اللہ میں تو ذلیل ہو گیا۔ اللہم انی فقیر، اے اللہ میں فقیر و محتاج ہوں، آپ مجھے غنا عطا فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں تو انتہا ہو گئی ہے آپ کی بے چارگی کا، آپ نے انتہا فرما دی ہے اپنی تواضع کا، آپ نے انتہا فرما دی ہے اپنی ابدیت کا، آپ نے انتہا فرما دی ہے اپنی فنائیت کا اور اللہ کے سامنے آپ زاری کا۔ اللہم انا البائس الفقیر المستجیر المذنب الذلیل المعترف بذنبی، اے اللہ میں نہایت ذلیل قسم کا آپ کا بندہ ہوں، اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ترجمہ کرتے ہوئے زبان کانپ جاتی ہے اس پاک ذات کے بارے میں جہاں گناہ کا تصور نہیں تھا، جہاں گناہ کا خیال نہیں تھا، جہاں گناہوں کا وسوسہ نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی اپنے اللہ کے سامنے کہتا ہے انا المعترف بذنبی العبد الذلیل المذنب المعترف وابتهل ابتهالک الذلیل، ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ جس پاک پروردگار نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند کیا ہو، جب وہ اللہ کا نبی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنی بے چارگی، اپنی بے کسی، اپنی عاجزی، اپنے آپ کی کمزوری، اپنی فنائیت کو ظاہر کرنے میں انتہا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو اگر اتارنا ہو اپنے اوپر، اللہ کی رحمتوں کو اتارنا ہو امت کے اوپر، اللہ کی رحمتوں کو اتارنا ہو انسانیت کے اوپر، اللہ کی رحمتوں کو اتار کر حالات کو ختم کرنا ہو تو وہاں ابدیت کو ظاہر کرنا ہوگا، وہاں بے چارگی کو ظاہر کرنا ہوگا، وہاں اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے، ایمانی طاقت بھی ہے، نورانی طاقت بھی ہے، نبوی طاقت بھی ہے، ساری طاقتیں موجود ہیں، مگر جب دشمن سے مقابلے کی نوبت آنے والی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ حضرات صحابہ بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر دعا کرنے لگے، اور دعا میں ایسے کلمات فرمایا آپ نے، دعا میں ایسے کلمات آپ نے کہہ دیا کہ اللہ اگر آج آپ نے آپ کی رحمت کا دروازہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں کھلا اور آپ نے اہل ایمان کی مدد نہیں فرمائی تو ہو سکتا ہے آج کے بعد اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ اندر کی ایک آواز تھی، ایک انفعالی کیفیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے۔ ابو بکر صدیق کھڑے تھے، سمجھ گئے، فوراً کہا بد کیجیے یا رسول اللہ، اب سجدے سے اپنی پیشانی کو اٹھا لیجیے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعائیں کرتے تھے تو دعا میں خاص طور پر ابدیت، فنائیت، آہوزداری اور ایسے الفاظ جس میں اپنی بے چارگی، اپنی بے کسی کو ظاہر فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں پر اترے، ہمارے دل سے گناہوں کے پردے ختم ہوں، تو ہم بھی اپنے نوافل میں، نفل نمازوں میں، سجدوں میں جا کر اپنے اللہ سے یا ارحم الراحمین کہہ کر، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر رحمتوں کا سوال کیجئے، تو اللہ کی رحمتوں کے لانے کا اور دلوں میں رحمتوں کے اتارنے کا اور گھروں میں رحمتوں کے لانے کا اور امت کے اوپر رحمتوں کے لانے کا ذریعہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اللہ سے آہوزاری سے رحمت کی دعائیں کریں۔ پروردگار کی شان کیا ہے، ہم اگر اپنے دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں ہدایت کے لیے، اگر دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، اگر دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، اگر دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں آہوزاری اور خشیت کے لیے، تو بخاری شریف کی اس روایت کو مختصر انداز میں سنیے کہ تین جوان جو جا رہے تھے، تین جوان جا رہے تھے، بارش آئی اور وہ تینوں جوان ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور اوپر سے بہت بڑا پتھر اور بہت بڑی چٹان آئی، بہت بڑا پتھر آیا، اس نے دروازے کو بند کر دیا، اندر بالکل اندھیرا ہو گیا، کوہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کا دروازہ اگر بند ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل کا دروازہ بند ہے، تراویح میں، نماز میں، قرآن سنتے سنتے بھی ہمارے دل پر اگر کوئی اثر نہیں ہوتا، سجدے میں جاتے ہوئے بھی ہمارے دل پر اگر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے اگر کہ ہمارے دل کا دروازہ بند ہے، تو بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھیے کہ تین جوان جو گئے کوہ میں اندر بیٹھے، دروازہ اوپر سے بند ہو گیا، مگر ان جوانوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی ایک ایک نیکی کو ذکر کر کے آہوزاری سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ نے کوہ کے دروازے کو کھول دیا۔ اگر خدا کے اس گھر میں رہ کر ہم آہوزاری سے دعا کریں گے اور رحمت کی بھیک مانگیں گے، تو اللہ ہمارے دلوں کے دروازے کو کھول دے گا۔ شرط تو یہ ہے کہ ذرا ہم تڑپ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا تو کریں۔ روایت میں آتا ہے حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، سفر میں جا رہے تھے، رومیوں نے، عیسائیوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، گرفتار ہو گئے، بند کر دیا ایک کمرے میں، ایک مکان میں بند کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ غسل جنابت، جنابت کا غسل، غسل فرض ہو گیا ان پر، انہوں نے کسی رومی سے کہا کہ ذرا مجھے پانی دے دو، میں غسل کر لوں، میری نماز قضا ہو جائے۔ کہا تجھے پانی نہیں مل سکتا، تجھے پانی نہیں مل سکتا، اس نے منع کر دیا۔ اب دیکھیے ذرا آہوزاری کی انتہا، آہوزاری کی انتہا، انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ جب اس رومی نے منع کر دیا، دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا پروردگار انسانوں کی طرف سے دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر تیری طرف سے دروازہ بند نہیں ہے، تو قادر ہے اس بات پر کہ چاہے گھر کے دروازے بند ہوں، مگر تو قادر ہے اس بات پر کہ بادل کو بھیج کر پانی برسا دے اور ہمارے غسل کا انتظام کر دے۔ وہ حجر ابن عدی نے دعا کی ہے بند کمرے میں، اللہ رب العزت نے بادل بھیجا اور وہاں بارش ہوئی، اور بارش ہو کر ان کو پانی ملا، انہوں نے غسل کیا، غسل جنابت سے پاک ہو گئے۔ جب ایک انسان دعا کر کے ظاہری نجاست اور ظاہری ناپاکی کو دور کر سکتا ہے آہوزاری کی دعاؤں سے، تو ہم اور آپ خدا کے گھر میں بیٹھ کر آہوزاری سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں باطنی نجاستوں سے پاک فرما دے گا۔ مگر شرط تو یہ ہے کہ دعا ہماری دعاؤں کی طرح ہو۔ آخری بات سن لیجئے، ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں بھوپال کے، حضرت یعقوب میاں رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ ننھے میاں کہا کرتے تھے، نقشبندی سلسلے کے تھے، ان کے پاس بہت سی عورتیں آتی اور کہتی دعا کر دو۔ ایک عورت بار بار آتی کہ دعا کر دو، دعا کر دو، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ مرغی پال لو، ایک دفعہ کہا مرغی پال لو، تو پڑھی لکھی عورت تھی، کہنے لگی لگتا ہے آج حضرت کے مزاج میں کچھ فرق آ گیا ہے، کچھ فرق آ گیا ہے۔ حضرت کہہ رہے مرغی پال لو کیا مطلب؟ کہا حضرت سمجھ میں نہیں آیا، مرغی پال لو کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم ہمیشہ آتی ہو دعا کر دو، دعا کر دو، میں دعا کرتا ہوں تیرا کام بن جاتا ہے۔ تو حضرت یہ مرغی پال لو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو حضرت نے پھر بتایا کہ ایک مالدار عورت تھی، اس کے پڑوس میں غریب عورت تھی، بہت ہی غریب عورت تھی۔ اب غریب عورت کیا، جب بھی کوئی مہمان آ جائے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بیچاری پریشان ہو جاتی تھی کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اور یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں اس کو روٹی اور سبزی بھی نہ کھلاؤں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو وہ عورت اپنے کھڑکی سے آواز لگاتی کہ ایک انڈا دے دو، تو وہ مالدار عورت ہمیشہ انڈا دے دیتی۔ ہمیشہ اس کو انڈے بڑھا دیتی. اب انڈے بڑھاتی وہ انڈے پکا کر مہمان کی ضیافت کر لیتی. لیکن جب بار بار مانگنے لگی تو اس مالدار عورت نے کہا کہ اللہ کی بندی بار بار دوسرے سے کہتی ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے مرغی پال لے. اگر تو خود اپنے گھر میں مرغی پال لے گی تو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. تو اس عورت نے مرغی پال لی, اب دوسرے کی محتاج نہیں رہی. حضرت یعقوب ننھے میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں جو کہہ رہا ہوں تو بار بار میرے پاس دعا کے واسطے آتی ہے کہ دعا کر دو میں جو کہہ رہا ہوں مرغی پال لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود دعا کا طریقہ سیکھ لو, کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. دعا کی جاتی ہے آہوزاری کے ساتھ, دعا کی جاتی ہے ابدیت کے ساتھ, دعا کی جاتی ہے فنائیت کے ساتھ, دعا کی جاتی ہے ٹوٹے دل کے ساتھ. اگر ٹوٹے دل کے ساتھ فنائیت کے ساتھ اگر تم دعا کرو گے تو پروردگار اب تمہیں خود تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا, کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت ہر وقت نہیں رہے گی. اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اللہ کی رحمتوں کو اتاریں, اپنے دل کو بنائیں, اپنے دل کو سجائیں اور ہدایت فضائیں پوری دنیا میں پھیلے. تو رو رو کر پروردگار کے سامنے اس رحمت کو مانگ لیجئے, سجدے میں دعائیں کیجئے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے تعجب ہے ایسے انسانوں پر جو کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہو اور سجدے میں یا ارحم الراحمین نہ کہتا ہو. مجھے تعجب ہے اس پر جو مصیبت میں پڑا ہو. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں, گناہوں کا نہ چھٹنا, ہمارے اندر سے گناہوں کا چسکا دور نہ ہونا, یہ سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے. ہمارے دلوں میں آہوزاری کا نہ آنا, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ہمارے دلوں میں رقت اور خشیت کا نہ آنا, یہ سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے. صرف جسمانی مصیبت, مالی مصیبت, بیماری کی مصیبت, یہ مصیبت نہیں ہے. دل کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نوافل نفل پڑھیں, اس نفل کے سجدے میں بھی عربی میں ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جن دعاؤں میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا گیا. یا ارحم الراحمین, ارحمنی, اے اللہ حافظوں پر رحم کیجئے, رحم کیجئے. وہ دعائیں اللہ کی رحمتوں کو دل تک اتارتی ہے. بس آخری بات سنیے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے اور بار بار دعا دہراتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناز میں آ کر کہا, اے پاک پروردگار, اے پاک پروردگار, آپ کا بندہ اتنا روتا, اتنا کہتا ہے, اتنا مانگ رہا ہے, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو ضرور دے دیتا, آپ کے پاس تو خزانہ ہے, مگر پھر بھی آپ کا بندہ مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے. تو پروردگار نے فرمایا, اے موسیٰ, میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا, جو مانگے گا مناسب حال ہوگا اس کو ضرور دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا زبان سے مانگ رہا ہو, اس کا دل میری طرف لگا ہوا ہو. یہ بندہ زبان سے مانگ تو رہا ہے مگر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. پروردگار کی شان, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اے اللہ میرا یہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا, مجھ سے نہیں ہو سکتا, آپ ہی سے ہو سکتا ہے, میں اپنے اس کام کو آپ ہی میں چھوڑتا ہوں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. وہ پاک پروردگار کہتا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, خاص طور پر اس عشرے میں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. کوئی مانگے تو صحیح, میرے سامنے کوئی گداگر بن کر آئے تو صحیح, کوئی بھکاری بن کر آئے تو صحیح, آنکھوں کے اندر آنسو کا قطرہ لے کر تو آئے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ رو ہی نہیں. راستے پر کس کو چلائیں, کوئی راستے پر چلنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. یہ رحمت کو مانگنے کا اشرا ہے, ہدایت کو مانگنے کا اشرا ہے, رضا کو مانگنے کا اشرا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے, لپٹ کر, تڑپ کر اللہ کے سامنے آہوزاری سے, تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. خلاصہ نکالیجیے ہماری باتوں کا کہ رحمتوں کو اگر لینا ہو تو رحمتوں کے لینے کا تیسرا راستہ آہوزاری کے ساتھ اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعا کرنا. اللہ رب العزت ہم تمام کو دعا کرنے کا صحیح سلیقہ عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جتنے احباب
بیٹھے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیے، اپنے غم کو اپنی مصیبت کو ظاہر کیجئے۔ ہم سب کے سب کسی نہ کسی غم میں کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے ہیں۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے تھے، روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھتے، سو سو رکعت نماز پڑھتے، سو رکعت کے سجدے میں جاتے تو آپ زاری سے روتے اس خیال سے کہ کہیں وہ رب کریم اپنی شان بے نیازی پر ہمارے سو رکعت کو دھتکار دے، ہمارے دو سو سجدے کا انکار کر دے۔ میرا بندہ پیشانی تو زمین پہ تھی، تیرا دل کہیں اور تھا، زبان پہ سبحان اللہ تھے مگر تیرا خیال کہیں اور تھا۔ ہمیں تو ایک سجدہ چاہیے جس میں زبان پہ سبحان اللہ ہو اور تیرا دل میری طرف ہو، ہمیں سو سجدے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندے رویا کرتے تھے، ہمارا حال تو یہ بن گیا کہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری تراویح کیسے ہوئی، خیال بھی نہیں گزرتا ہماری نماز کیسے ہوئی۔ اللہ آج ہمیں اس بات کو سمجھا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله۔ اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دل کی گندگیوں کو پاک فرما۔ ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، مولا ٹوپی کرتا پہن کر آپ کے گھر میں ہیں مگر باطن میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے باطن کی گندگی کو ظاہر کر دیا تو مولا چہرہ دکھانے کے لائق نہ ہوں گے، انسان کے واسطے کوئی پانی کا گھوٹ پلانے پر تیار نہ ہوگا۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار خطاکار آپ کے گھر بنا کر بیٹھ گئے، آپ کی رحمت کے امیدوار بنے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے پاس نہ آبوزاری ہے، اے اللہ نہ انکساری ہے، اے اللہ نہ فنائیت ہے، اے اللہ نہ ابدیت ہے، اے اللہ نہ خشیت ہے۔ مولا دعا کی قبولیت کی جو شرطیں آپ نے لگائی ہیں مولا کچھ بھی نہیں پائی جاتی۔ اے اللہ آپ اپنے عدل کے نظام کو چھوڑ کر مدد کا معاملہ فرما کر مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ کے گھر میں رہ کر بھی اگر رحمت کا دروازہ نہ کھلا، اے اللہ آپ کے گھر میں رہ کر بھی رحمت نہ آئے تو مولا پھر کہاں جائے، کہاں جائیں مولا؟ ایک فقیر کو ایک در پہ نہیں ملتا، اس کے در سے امید ہوتی ہے، اس کے در پہ نہیں ملتا، تیسرے گھر میں چلا جاتا ہے۔ مولا ہم آپ کے ایسے فقیر ہیں کہ ایک ہی در کو پکڑا ہے۔ مولا ہمارے پاس اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مولا اگر تو نے ہمیں نہیں دیا تو ہمیں کون دے گا؟ پروردگار آپ کی شان کو ہم نے سنی ہے، ایک بندہ ہمیشہ یا سنم یا سنم پکارتا رہا، یا سنم یا سنم کہتا رہا، ایک دفعہ اس نے آپ کا نام یا سمد لے لیا، اللہ نے لبیک فرما دیا۔ فرشتہ نے کہا اے اللہ آپ کا بندہ ہمیشہ سنم سنم پکارتا رہا، ایک دفعہ یا سمد کہا، یہ تو کہا تھا کہ میرے بھائی فرشتے اگر میں لبیک نہ کہوں تو کون کہے گا؟ اے اللہ ایک دفعہ جس نے سبق کہا آپ نے لبیک فرما دیا۔ اے اللہ دور دراز سے آئے ہوئے آپ کے بوڑھے بوڑھے بندے یہاں پر یا اللہ پکار رہے ہیں، وہ میرے اللہ وہ میرے اللہ پکارتے ہیں۔ پروردگار لبیک فرما دیجئے، رحمت کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارے دلوں تک رحمتوں کو اتار دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، گناہوں کا چسکا ختم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا جتنے گناہ ہوئے مولا ان تمام سے نفرت عطا فرما، اے اللہ نماز کی آبزاری ہمیں عطا فرما، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما، تلاوت کی کیفیت عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے، مولا ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آ سکا، اتنی بڑی دولت آپ نے عطا فرمائی۔ اے اللہ اگر آپ ایمان نہ دیتے پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں کون سی کتاب ہوتی، آپ نے ایمان عطا فرما دیا۔ اے اللہ قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں کا آنسو عطا فرما دے، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے، سجدے کا ضرور عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نام کی لذت عطا فرما، ہمارے قلب کو ذاکر بنا دے، ہمارے دل کو ذاکر بنا دے، ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، ہمارے آنکھوں کو ذاکر بنا دے، انگ انگ کو مولا ذاکر بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ دور دور سے آپ کے بندے مسافر بندے، اے اللہ مسافر بندے یہاں آئے ہوئے ہیں، علماء بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی
ہیں، مولا شہر کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، کہ اللہ اتنے بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کا خیال کرنے والے، اے فریاد کرنے والے سے فریاد کو سننے والے، آپ ہم تمام کی فریاد کو سن لیجیے، اللہ ہم تمام کی باتوں کو سن لیجیے، اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیجیے، گناہوں سے چھٹکارا دے دیجیے، آپ زاری دے دیجیے، مشیت دے دیجیے، محبت دے دیجیے، اللہ کے پاس بندے وہ بھی ہیں جو دو چار دنوں سے تڑپ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ اللہ کہنے نہ آیا، تمام کو صحیح داخل بنا دے، مالک بنا دے، مسلم بنا دے، ہمارے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، مملوکوں کے قرض ادا فرما، پورے امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ یہ رمضان کی برکت سے تمام عالم اسلام کی پریشانیوں کو دور فرما، حرمین کی ہر طرح سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، میرا پورے ملک میں ہدایت کی فضا کو عام فرما، اللہ اس شہر کے اندر ہدایت کی فضا کو عام فرما، علماء کی خدمات کو قبول فرما، ائمہ کی خدمات کو قبول فرما، جہاں جہاں اللہ اللہ ہوتا ہے یا اللہ ان جگہوں کو قبول فرما دے، اے کریم آقا، اے کریم آقا اس پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ جتنے یہاں پر آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں، جن کے رشتے دار گزر چکے، جن کے بھائی بہن گزر چکے، جن کے ماں باپ گزر چکے، اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مغفرت فرما، ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی تو آنا ہے، پیچھے پیچھے ہمیں بھی تو آنا ہے، اے اللہ اب کندھوں پر سوار ہو کر پہنچنا ہے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں پہ رحمت کی بارش فرما دے، اے اللہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، مولا کمزور ہیں، مائیں کمزور ہیں، کمزور ماؤں نے، اے اللہ کمزور بیمار ماؤں نے اپنے رخت جگر کو یہاں روانہ کر دیا، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، جگر والی زندگی عطا فرما دے، عنایت والی زندگی عطا فرما، ان کی دعاؤں کو ہم تمام کے لیے خوشبہار زندگی کا ذریعہ بنا دے، جتنی دعائیں ہوئے، جو امیدیں رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، مولا تمام امید و تمنا رکھنے والے کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.